ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودعا إلى الإذن وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما عاقله وما أزرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي سعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا یہ امانت کا بیان چل رہا تھا اسی سلسلے میں آج حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتیں بتلائی ایک تو صفت امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لوگوں کے قلوب کے اندر رکھی گئی اس کو بتلایا, اور دوسرا وہ جو اٹھا لی جائے گی اس کی کیفیت بھی بتلائی. رأیت احدہما وانا انتظر الآخر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی ارشاد فرمائی ہوئی اور بتلائی ہوئی ان دو باتوں میں سے ایک کو تو میں نے دیکھ لیا, دوسری کا پورے طور پر واقع ہونے کا انتظار ہے, اس کی بھی شروعات تو ہو چکی تھی جیسا آگے آیا. حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جزر قلوب الرجال. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ امانت کی صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لوگوں کے قلوب کی گہرائی میں اتاری گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا چاہا اور آپ کی بعثت جب ہوئی تو اس وقت جو لوگ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کو اللہ نے آپ پر ایمان لانے کی اور آپ کی تصدیق کی توفیق عطا فرمائی, ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت امانت کو اتارا. ویسے صفت امانت ہو یا اور جتنی بھی خوبیاں ہیں, اخلاص ہو, تواضع ہو, اور جتنے اوصاف قلبیہ ہیں, وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جو جڑ ہے, اس کا بیج ہے, وہ اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. پھر جو جو ماحول سازگار ملتا ہے, اچھی صحبت میں اثر آ جائے, اچھی تعلیم و تربیت حاصل ہو جائے, اللہ کی طرف سے وہ جو بیج خوبی کا رکھا ہوا تھا وہ پروان چڑھتا ہے اور وہ اوصاف اور وہ خوبیاں اس کے اندر نمایاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں اچھی صفات بھی رکھی ہیں اور بری صفات کے یہ بھی رکھے ہیں, دونوں کے جو جڑیں ہیں, بیج ہیں, اندر موجود ہیں. اب جس کو جیسا ماحول میسر آ گیا, اگر کسی کو اچھی صحبت میسر آ گئی, اچھی تعلیم حاصل ہو گئی, اچھی تربیت ملی, اچھا ماحول اس کو میسر آیا, تو وہ جو خوبیاں اور اوصاف کے بیج اللہ کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں وہ پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, اور وہ خوبیاں اس کے اندر نمودار ہوتی ہیں اور لوگوں کو اس کی ان خوبیوں سے, ان اوصاف سے, ان کی اس کی ان صفات سے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور لوگوں کو. یہی حال ہے برائیوں کا, بری چیز اوصاف قلبیہ جتنے بھی ہیں وہ بھی ان کے بیج بھی آدمی کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اب اگر کسی کو اس کے مطابق ماحول مل گیا, بری صحبت حاصل ہو گئی, برے لوگوں کا ساتھ مل گیا, برا گیا, برائی کی تلقین کرنے والے لوگ اس کو میسر آ گئے, تو پھر وہ جو برائی کے بیج تھے وہ پروان چڑھتے ہیں اور بری عادتیں اس کے اندر نمودار ہوتی ہیں, اس سے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے, لوگوں کو بھی پہنچتا ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت جو ہے لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی. یعنی امانت کی صفت اور امانت کا وصف اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے اندر رکھا, خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو جماعت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تھی, جن کی تعلیم و تربیت اللہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقدر تھی, ان کے قلوب کی زمین کو یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہموار کیا گیا. جیسے زمین کے اندر جب بیج ڈالا جاتا ہے نا, تو بیج ڈالنے اور بوائی یا بیج کے اس کے اندر ڈالنے سے پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ جو بیج ڈالا جائے وہ اس کا اثر نمایاں ہو, اسی طرح یہاں پر بھی. اور پھر ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. پھر انہوں نے قرآن سے بھی جانا اور حدیث سے بھی جانا, یعنی ایک خاص صفت امانت کی بنیاد اور جڑ, اس کا بیج وہ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال ہی دیا تھا. مزید بڑا قرآن کے اندر صفت امانت کی جو تاکید آئی, خوبی بیان کی گئی, جو اگلی مجلس میں آپ کو بتلایا گیا تھا. حدیث میں صفت امانت کی جو خوبیاں, اس کی جو تاکید بیان کی گئی, یہ ساری گویا تعلیم, تعلیم اور تربیت, ایک تو بیج موجود تھا اور اس کے مناسب تعلیم اور تربیت ویسا ماحول بھی ان کو حاصل ہوا. یہی پھر انہوں نے جانا قرآن سے, یعنی اسی صفت امانت کی تاکید اور اس کی اہمیت کو قرآن کی تعلیمات سے ان کو پتا چلا, حدیث کی تعلیمات سے اس کا پتا چلا. ثم علموا من السنہ, گویا اس کا نتیجہ یہ ہوا پھر یہ صفت امانت ان کے اندر پروان چڑھی اور اس کے اثرات لوگوں نے محسوس کیے, ان کو بھی فائدہ ہوا, لوگوں اور پورے معاشرے کو فائدہ ہوا. وحدثنا رفعہ, اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو صفت امانت کے اٹھ جانے کے متعلق بھی خبر دے دی, بتلا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ یہ صفت آدمی کے اندر سے نکال لی جائے گی, اٹھا لی جائے گی. قال, چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ. کیسے اٹھائی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آدمی ایک نیند سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی. کیا تھوڑی درا سے وقفے میں اسی, اب ایسا کیوں ہوگا؟ تو گویا وہ اس کے گناہوں کے نتیجے میں, اس کے کچھ گناہ ایسے ہوں گے اس گناہ کی نحوست اور اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ صفت جو ہے اس کے اندر سے نکال لیں گے. بہت سو کو ہم دیکھتے ہیں بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے, تعلیم ملتی ہے, مربی اچھے ملتے ہیں, ان میں بہت سارے اوصاف اور کمالات لوگوں کو نظر آتے ہیں, پھر یہی شخص جس کے اندر یہ ساری خوبیاں نمودار ہوئی تھی, پروان چڑھی تھی, کسی غلط ماحول کا شکار ہو جاتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری خوبیاں ایک ایک کر کے اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں, قدرتی طور پر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی. یزل اثرها مثل اثر الوقت, اور پھر اس کا اثر جو ہے مخالف رنگ کے اثر کی طرح نمایاں ہوگا. وقت کہتے ہیں آدمی کا کسی چیز کا جو رنگ ہو, جیسا ایک آدمی کا ایک رنگ ہے, اس رنگ کے خلاف کوئی جو ہے دھبا اس کے جسم میں نظر آئے, جیسے تل ہوتا ہے, تو آدمی کا جو عام رنگ ہے پورے بدن کا, اس رنگ کے خلاف وہ تل کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے. اسی طرح اس امانت کے اٹھا لیے جانے کی وجہ سے اس کے قلب کے اندر گویا اس امانت کے اٹھنے کا اثر اس دبے کی طرح نمایاں اور ظاہر ہوگا. لیکن وہ جو رنگ کا اثر ہوتا ہے نہیں, وہ رنگ رنگ کا ہی ہوتا ہے, اندر تک سرایت کیے ہوئے نہیں ہوتا ہے نا, بہت زیادہ گہرا نہیں ہوتا. یہ شروع میں جب وہ امانت کو اٹھایا گیا اس وقت, ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل المجلس, پھر دوبارہ سوئے گا. ایسا نہیں کہ دوسری ہی نہیں, کچھ مدت کے بعد پھر اسی طرح گناہوں کے ماحول میں رہ کر, گناہوں کا ارتکاب کر کر کے گویا وہ اپنے آپ کو اس حالت تک پہنچا دے گا, ایک نیند سوئے گا اور وہ فتقبض, وہ جو امانت تھی وہ پوری اس کے اندر سے اٹھا لی جائے گی. فیبقى اثرها مثل المجل, اور اس کا نشان آبلے کی طرح رہ جائے گا. مجل آبلے کو کہتے ہیں, پھوڑا جو ہوتا ہے اندر پانی ہوتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ مجل کہتے ہیں کوئی مشقت والا کام بار بار کرنے کی وجہ سے آدمی کی کھال میں جو اثر پیدا ہو جاتا ہے, کھال موٹی بن جاتی ہے, جاڑی بن جاتی ہے, اس کو مجلہ کہتے ہیں. گویا وہ پہلی مرتبہ امانت کے اٹھائے جانے کے نتیجے میں جو اثر ظاہر ہوا تھا اس کے مقابلے میں یہ اثر اور زیادہ پختہ اور زیادہ ہوگا. کجمری دہرس تہوا لاریج لے کر فنفے تھا فترا ہو مم تبیر. دوسرا سب مثال دیتے ہیں, جیسے کوئی تم آگ کے انگارے کو اپنے پاؤں کے اوپر لڑکا دو. حضور نے باقاعدہ کنکر لے کر اپنے پاؤں مبارک کے اوپر رکھا اور یوں لڑکا ہے, جیسے کسی کے پاؤں پر آگ کا انگارا گر جاوے اور لڑک جاوے. تو وہ آگ کا انگارا گرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا, جہاں وہ لگا تھا وہاں کھال ابھر آئے گی, آبلا پڑ جائے گا. جیسے آگ کے انگارے کو اپنے پاؤں پر تم لڑکا دو اور اس سے فنفے تابلا پڑ جائے فتراہ ممتبرا, تو آپ اس جگہ کو یعنی کھال کے اس حصے کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے, ابھرا ہوا. وہ جو رنگ کا نشان تھا وہاں کوئی ابھار پیدا نہیں ہوا تھا, وہ اثر اندر تک نہیں گیا تھا اور یہ اثر اندر تک گیا. ولی صفی شیون, لیکن اس کے اندر کچھ ہے نہیں, اس آبلے کے اندر خالی گندا پانی ہے اور کچھ. فیوس بھی ہونا سیتبا اون بلا کاد بلا امانتا, اس امانت کے اٹھا لیے جانے کا نتیجہ یہ ہوگا لوگ آپس میں معاملات کریں گے, خرید و فروخت کریں گے, لین دین کریں گے, اور ایک آدمی بھی پورے سماج میں, پورے معاشرے میں, پوری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوگا جو امانت کے تقاضوں کو پورا کرے. فیقال ان فی بنی فلان رجلا امینا, کئی خال خال کسی علاقے میں کسی خاندان میں ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا تو لوگ باتیں کریں گے, فلاں خاندان کے اندر, فلاں بستی میں, فلاں محلے میں ایک آدمی ہے جو بڑا امانت دار ہے, باقی سب خالی ہوں گے امانت. بلا یقال احد ویقال للرجل ما عقله وما ظرفه وما جلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من امان, اور آدمی کے متعلق لوگ تعریف کرتے ہوئے کہیں گے کیسا عقل مند, یعنی اس کی عقل ایسی کہ لوگ اس کی عقل کی تعریف کریں گے, بڑا عقل مند ہے. اور ما ظرف ہو, کیسا خوش طبع آدمی ہے, ظرافت والا. وما اجلده, کیسا بہادر اور کیسا تست و چالاک, یعنی یہ ساری خوبیاں ہوں گی, لیکن وما فی قلبی, اس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی امانت کی صفت نہیں. آج دیکھتے لوگوں میں بڑی ہوشیاری ہے, عقل ہے, سوجھ بوجھ ہے, بہادری ہے, لیکن جب کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو اس کو جیسا ادا کرنا چاہیے وہ ادا کرتے نہیں. یہی وہ پیشین گوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو اس کے دل کے اندر رائے کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان یعنی امانت نہیں ہوگی. وَلَقَدْ عَطَى عَلَيَّ زَمَان, یہ تو حضور کا ارشاد نقل کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب اس کے بعد, کیونکہ انہوں نے یوں کہا تھا, حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائیں, ایک تو امانت کی صفت, اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے لوگوں کے قلوب کے اندر, ودیت فرمائیں گے, رکھیں گے وہ, اور وہ جو اٹھا لی جائے گی اس کی کیفیت, دو چیزیں بتلائی. اب ان میں سے ایک کو تو میں نے دیکھا اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں. ایک کو دیکھا یعنی امانت جو اللہ نے اتاری ہے, اس امانت کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوئے وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. کیا فرماتے ہیں, وَلَقَدْ عَطَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ, حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دور میرے اوپر ایسا گزرا ہے, آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر لو, مسلمان ہو یا غیر مسلم. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو صحابہ تھے ان کے اندر تو یہ اوصاف اجاگر تھے, لیکن ان کی وجہ سے جو ماحول بنا تھا اس ماحول کا اثر یہ تھا کہ ان اوصاف کا اثر غیر مسلموں میں بھی پیدا ہو گیا. جب اچھے معاملات ہونے, ماحول ٹھیک ہوتا ہے, उस माहौल ठीक के अंदर अच्छे तो अच्छे होते ही हैं, बुरे भी बुराई की जुरत कर सकते नहीं। ऐसा यहाँ पर भी मैं एक जमाना मेरे ऊपर ऐसा आया या एक दौर ऐसा आया कि मैं इस बात की परवाह नहीं करता था कि तुम में से किसके साथ मैं मामला कर लूं, सौदा कर लूं, लेन देन कर लूं। क्यों? अरे किसी के साथ भी कर लेता था आंख बंद करके। मेरा हक मिलेगा इसकी मुझे कोई अंदेशा और खतरा नहीं। क्यों? लेन का न मुस्लिम रद्द हुआ इस्लाम। अगर मैं मामला जिससे कर रहा हूं वो अगर मुसलमान है तो उसका इस्लाम उसको मेरा हक मेरे ऊपर लौटाने के लिए क्या करता था? मजबूर करता था। उसका ईमान उसको मेरा हक जाया करने की इजाजत नहीं देता था। वही कान नसरानी है रद्द हुआ रही साई है, और अगर वो नसरानी है यानी गैर मुस्लिम है तो उसका हकीम और उसका जो कबीले का बड़ा है वो मेरा हक मेरे ऊपर लौटा है। यानी अगर खुदा ना खास्ता उसकी तरफ से मेरे हक की अदायगी में कुछ ढील हो सकती तो फौरन उसका जो ऊपर का जिम्मेदार है वो उसको कहता और वो मेरा हक अदा कर देता। वह हुकूक की अदायगी में कोई जो है अंदेशा नहीं था। फम्मल यौम फमा कुंतु बायो इल्ला फुलानन व फुलान। और बहरहाल आज तो ये हो गया कि मैं गिने चुने नाम लिए फला फला के साथ मैं ये मामला करता हूँ। गया उनकी तरफ से मुझे इत्मीनान है कि मेरे हक जाये नहीं होंगे। बाकी हरेक के साथ आंख बंद करके जो मामले पहले किए जाते थे वो बात रही। अब गया शुरुआत हो गई थी अमानत उठने की। वही कहते हैं शुरू में तो कहा अंत जीरो, और यहाँ यूं कहते हैं कि हमने मैं फला फला के साथ ही सबके साथ मामला नहीं करता। कहना गया आपकी वो पेशीन गोई पूरी नहीं देखी, शुरुआत है, अगर पूरी होने का इंतजार है। हदसना अबू यमान قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحلتها. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کی مثال اونٹ کی سی ہے، اونٹوں کی سی، کہ سو میں ایک بھی مشکل سے سواری کے قابل ملتا ہے۔ اونٹ جو ہوتے ہیں اونٹوں میں سواری جس پر کی جا سکے، ایسا اونٹ جو سواری کے لائق، ایک سواری بننے کے لیے جو خوبیاں اونٹ میں ہونی چاہیے وہ سو سو اونٹوں میں ایک ایک نہیں ہوا کرتی۔ ایسا ہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا بھی ہے، کہ لوگوں میں بھی باصلاحیت فضل و تقویٰ والے جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں، سو میں ایک آدھ۔ یہ ناکارا لوگوں کی کثرت، جیسے اونٹوں کے اندر جو سواری کے کام آ سکے ایسے بہت مشکل ہوتے ہیں، ایسے یہاں پر لوگوں میں بھی۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب اونٹوں میں جو بوجھ لادا جا سکے سواری کی جا سکے ایسے کم ہیں، یعنی انسانوں میں بھی ایسے لوگ جو لوگوں کا بوجھ اٹھائے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرے اور ان کی خدمت کرے، ان کے کام آوے، ایسے بہت کم ہیں، سو میں ایک آدھ۔ ورنہ عموماً تو لوگ ہر آدمی اپنی غرض میں پڑا رہتا ہے، دوسروں کے جو ہے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والا جذبہ جن میں ہو ایسے بہت کم ہو۔ باب الریا و سمت، اس باب میں ریا اور سما، ریا یعنی دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، لوگ دیکھیں مجھے اور میری تعریف کریں، اور سما یعنی شہرت کے لیے، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، نام آوری کے لیے۔ تو ویسے تو کوئی بھی کام آدمی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ ہی سے اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا لوگوں میں نام ہو جائے اس کے لیے کریں تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، اس پر کوئی ثواب ملتا نہیں ہے۔ तब जो कोई आदमी ऐसा कोई नेकी का काम, कोई अच्छा काम रियाकारी के लिए, शोहरत के लिए, नामावरी के लिए करता है, तो उस पर क्या वही सुनाई गई है वो बतलाना चाहती है। हदसना मुसद्दद قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل حاوى حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا رضي الله تعالى عنه وعنه يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدناؤ تو مینو فسمی تو یقول یہ حضرت سلمہ جو ہے سلمہ ابن کوہیل وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ اتنا جملہ نقل کرنے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں ولم اسمع احدا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرہ، حضرت جندب کے علاوہ کسی اور کو میں نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس وقت صحابہ میں سے یہی تھے جہاں یہ رہتے تھے، ظاہر ہے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی بات کو سننے والے یہی تھے۔ کون؟ حضرت جندب بن عبداللہ۔ چنانچہ فدنوت منہ یقول، یہ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جندب کے قریب ہوا تو میں نے ان کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سما سما اللہ بھی، جو آدمی شہرت کا خواہش مند ہوگا، نام آوری کے لیے کوئی کام کرے گا، سما اللہ بھی، اللہ تعالی اس کا نام مشہور کر دیں گے۔ ومن یرائے یرائے اللہ بھی، اور جو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نمائش کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو دو مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی اچھا عمل ہے، لیکن کوئی بھی نیک عمل ہو بندے کو چاہیے کہ وہ کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے۔ لیکن وہ عمل اگر وہ اللہ کے لیے کرنے کے بجائے اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو، یا جو ہے لوگ اس کو جو ہے دیکھیں اس کی عمل کرتے ہوئے، اگر اس نیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ مراد بھی کیا کر دیں گے؟ پوری کر دیں گے۔ بھائی چل، تو نے اس کے لیے کیا نا، دنیا میں تیرا نام ہو جائے گا۔ انا ان نظر نے عبدی بھی، باری تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اس نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ اس کی شہرت ہو تو شہرت ہو جائے گی، لوگ دیکھیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی نمائش کر دیں گے، لوگ دیکھیں گے، تعریف کریں گے اس کی۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا یعنی دنیا میں یہ چیز حاصل ہو جائے گی، چنانچہ آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ وہی قرآن پاک کی آیت من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون، کہ جو آدمی کوئی کام کرتا ہے دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی زینت کے لیے، تو دنیا ہی میں اس کا پورے پورا بدلہ ہم چکا دیتے ہیں۔ وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ تین آدمیوں کو حساب کتاب کے لیے بلائیں گے، ایک تو شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک جو ہے قاری یعنی عالم، اور تینوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور پھر ان سے مطالبہ کریں گے تم نے ہماری اس نعمت کا کیا حق ادا کیا۔ چنانچہ سخی کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، میری اس مال والی نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جہاں مال خرچ کرنا چاہیے، اور میں نے خرچہ سب جگہ میری سخاوت تھی، مسجد ہے تو وہاں میرا پیسہ خرچ، مدرسہ ہے تو مصاویر خانہ ہے تو، لوگوں کو غریبوں کو کھلانا ہے تو، ہسپتال ہے تو، ہر جگہ بھیا میں نے مال خرچ کیا ہے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، فقط کی کہہ دیا لوگوں نے، تو نے جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اب یہاں ہمارے پاس کیا مانگتے ہو؟ بدلہ تم کو مل گیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال۔ ایک تو دنیا میں وہ بدلہ مل ہی گیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اس کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ اس نے یہ کائی کے لیے کیا تھا۔ یہی حال قاری کا ہوگا، عالم کا۔ بھائی تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم کو اپنی کتاب کا علم دیا تھا، تم نے کیا حق ادا کیا کہ اللہ کے باری تعالیٰ میں نے پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، تیرے احکام سے واقف کیا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب اس نے کہا کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے۔ فقط کہہ دیا لوگوں نے، تعریف ہو گئی۔ جس مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا وہ تو حاصل ہو گیا، اب یہاں کیا چاہتے؟ فرشتوں سے کہے گا، اس کو کہا جائے گا اس کو جاننے میں۔ یہی حال شہید کا ہوگا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم کو تندرستی دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، ہماری اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ باری تعالیٰ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یہ اس لیے کیا تھا لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے۔ کہاں گیا؟ اب یہاں کیا مانگتے ہو؟ جو چیز تم کو مطلوب تھی مل گئی۔ بھیا جو آدمی اس مقصد کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتے، مقصد پورا ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کو کچھ حاصل نہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دکھلائے گا۔ یعنی قیامت کے دن لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ لوگ یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ اس کی شہرت ہو۔ گویا اس کے اندر کی یہ جو بدنیتی ہوگی نا، اس بدنیتی کو برسر محشر تمام مخلوق کے سامنے کیا کیا جائے گا؟ بولا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس دوسرے مطلب کو بڑی معنی راجع قرار دیا ہے کہ حدیث میں ایک ارشاد آیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من قام مقام الریاء وسمتی را اللہ به یوم القیامت وسمعہ۔ جو آدمی دنیا میں کوئی کام دکھلانے کے لیے اور شہرت کے لیے کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے کیا کریں گے؟ دکھلائیں گے اس نے یہ کام اس کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا۔ اور اسی طبرانی میں حضرت معاذ کی روایت ہے، ما من عبد یقوم فی الدنیا مقام سمعت و ریاء الا سمع اللہ بھی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ دنیا میں جو بھی بندہ کوئی نیک کام شہرت کے لیے دکھلا کے کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام اس مقصد کے لیے کیا تھا، گویا وہاں اس کا بھانڈا پھوڑا جائے گا۔ اب ابن حجر عسقلانی نے گویا اس کو کیا کیا ہے؟ راجح کرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے ہمیں تو
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأدل ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اللہ اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ، تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت برحمت فرما۔ اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، قاری یعقوب صاحب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر، ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ شرق اوسط کے اندر اہل حق کے لیے ماحول کو سازگار بنا. اے اللہ ان کو رفعت و سربلندی عطا فرما. اے اللہ مہاجرین کے مسئلے کو حل فرما، ترکیہ کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.